بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى. وآله الأطيبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
آپ معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا عزیز و رحیم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس اجتماعی سعی و کوشش میں برکت عطا کرے اور اسے مسلمانوں کے حالات کی بہتری کی سمت مؤثر قدم میں تبدیل کر دے. انہو سمیع مجیب، وہ سننے اور قبول کرنے والا ہے. اسلامی بیداری کا موضوع جس پر آپ اس اجلاس میں بحث کریں گے، اس وقت عالم اسلام اور امت مسلمہ کے مسائل میں سر فہرست ہے. ایسی حیرت انگیز تبدیلی جو اذن پروردگار سے اگر صحیح و سالم رہ گئی تو وہ دن دور نہیں کہ اس بات پر قادر ہو جائے گی کہ امت اسلامیہ اور پھر عالم بشریت کے لیے اسلامی تمدن کو وجود ادا کرے. آج جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اور جس کا کوئی بھی باخبر اور سمجھدار انسان ممکن نہیں، وہ یہ کہ اس وقت اسلام دنیا کے سیاسی اور سماجی معاملات میں حاشیے سے نکل کر عالمی تغییرات کے فیصلے کے عناصر کے مرکز میں نمایاں مقام پر پہنچ چکا ہے، اور امور حیات، سیاسیات، حکومت اور سماجی تغییرات کے میدان میں ایک نیا طرز فکر پیش کر رہا ہے. یہ چیز موجودہ دنیا میں جو کمیونزم اور لبرلزم کی شکست کے بعد گہرے فکری اور نظری خلا سے دوچار ہے، بہت اہم اور بامعنی ہے. یہ شمالی افریقہ اور عرب علاقے کے انقلابی اور سیاسی تغییرات کا پہلا اثر ہے جو عالمی سطح پر مرتب ہوا ہے اور مستقبل میں زیادہ بڑے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کی خوشخبری دے رہا ہے. اسلامی بیداری کے استکباری اور رجت پسند محاذ کے ترجمان، جس کا نام بھی زبان پر لانے سے گریزاں اور ہراساں ہیں، وہ اٹل سچائی ہے جس کے آثار اس وقت تقریباً پورے عالم اسلام میں دیکھے جا سکتے ہیں. اس کی نمایاں ترین علامت رائے عامہ اور بالخصوص نوجوان طبقے میں اسلام کی عظمت و جلالت کے احیاء کا گہرا اشتیاق، عالمی استکبار کی حقیقی ماہیت سے اس کی آشنائی، اور ان مراکز اور حکومت کے پست استکباری اور استبدادی چہرے کا بے نقاب ہو جانا ہے، جنہوں نے دو صدیوں سے بھی زیادہ عرصے سے مشرق کے اسلامی اور غیر اسلامی خطوں کو اپنے خونین پنجوں میں جکڑ رکھا اور تہذیب و ثقافت کے پردے میں قوموں کے وجود کو اپنی بے رحمانہ اور جارحانہ تسلط پسندی کی بھینٹ چڑھایا. اس بابرکت بیداری کے پہلو ویسے تو بہت وسیع اور پراسرار پھیلاؤ کے حامل ہیں، لیکن فوری طور پر شمالی افریقہ کے ممالک میں اس کے جو ثمرات سامنے آئے ہیں، وہ مستقبل میں زیادہ بڑے اور حیرت انگیز نتائج کی بابت دلوں کو امید بڑھاتے ہیں. اللہ کے وعدوں کا کرشماتی طور پر جامعہ عمل پہننا ہمیشہ زیادہ بڑے وعدوں کی تکمیل کی امید بڑھاتا ہے. قرآن میں اللہ کے ان دو وعدوں کا قصہ جو اس نے مادر موسیٰ کو دیا خاص روش خداوندی کا نمونہ ہے. جب اس مشکل گھڑی میں اس صندوق کو پانی میں ڈالنے کا فرمان صادر ہوا جس میں نوزاد تھا، تو خطاب پروردگار میں یہ وعدہ کیا گیا کہ
اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.
پہلے وعدے کا ایفا جو جھوٹا وعدہ تھا اور ماں کی مسدت و شادمانی کا سامان فراہم کرنے والا تھا، رسالت عطا ہونے کے وعدے کی تکمیل کی نوید تھا جو بہت بڑا وعدہ تھا، تاہم اس کے لیے طویل جد و جہد اور صبر و تحمل درکار تھا.
فَرَدَتْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ.
یہ سچا وعدہ در حقیقت مقام نبوت عطا کیے جانے کا بڑا وعدہ تھا جو چند سال بعد پورا ہوا اور جس نے تاریخ کی سمت موڑ دی. ایک اور مثال بیت اللہ حرام پر حملہ کرنے والوں کی سرکوبی کرنے والی اللہ کی قدرت غالبہ کی یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے عوام الناس کو اطاعت اور فرمانبرداری کی ترغیب دلانے کے لیے پیغمبر اعظم کے ذریعے یہ یاد دہانی کرائی.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
اس کے بعد فرمایا
بمی فرمایت أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ.
اسی طرح اپنے پیارے نبی کے حوصلہ افزائی اور وعدے کی تکمیل کی بابت یقین دہانی کے لیے فرمایا
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى.
معجزاتی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَبَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى.
قرآن میں اس طرح کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں. جب ایران میں اسلام کو فتح ملی اور اس نے اس انتہائی حساس علاقے کے بے حد اہم ملک میں امریکہ اور صہیونزم کے قلعے کو فتح کر لیا, تب اہل حکمت و اہل عبرت لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر صبر و بصیرت پر کاربند رہا جائے تو پے در پے مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی, اور حاصل ہوئیں. اسلامی جمہوریہ کی درخشاں کامیابیاں, جن کا اعتراف ہمارے دشمنوں کو بھی ہے, سب اللہ کے وعدے پر ایقان اور اطمینان, صبر و استقامت اور پروردگار سے طلب نصرت کے طفیل حاصل ہوئی ہیں. ہمارے عوام نے اضطراب انگیز مواقع پر کمزور قوت ارادی کے افراد کی چیخ پکار کے جواب میں ہمیشہ
کہ کلا ان معی ربی سیہدین
کا نعرہ بلند کیا ہے. آج یہ گراں قدر تجربہ ان اقوام کی دسترسی میں ہے جنہوں نے استکبار اور استبداد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور بدعنوان اور امریکہ کی اطاعت چار حکومتوں کو سرنگوں یا متزلزل کر دیا ہے. استقامت, صبر و بصیرت اور اللہ کے اس وعدے پر
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
مکمل یقین سے امت مسلمہ کے سامنے اسلامی تمدن کی بلند چوٹی تک رسائی کا راستہ ہموار ہو جائے گا. اس اہم ترین اجلاس میں جس میں مختلف ممالک اور گوناگون اسلامی مکاتب فکر کے علماء تشریف فرما ہیں, اسلامی بیداری کے باب میں چند نقطے بیان کر دینا لازمی سمجھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے ممالک میں استعمار کے ہر اول دستے کی آمد کے ساتھ ہی شروع ہونے والی اسلامی بیداری کی لہر غالباً دین اور دینی مسلحین کے ذریعے وجود میں لائی گئی. سید جمال الدین, محمد عبدو, مرزا شیرازی, آخوند خراسانی, محمود الحسن, محمد علی, شیخ فضل اللہ, الحاج آقا نور اللہ, ابو العلا مودودی اور دوسرے دسیوں معروف بزرگ زی اثر مجاہد علماء کا نام, جن کا تعلق ایران, مصر, ہندوستان اور عراق جیسے ممالک سے ہے, تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے تثبیت ہو گیا ہے. موجودہ دور میں امام خمینی کا درخشاں نام چمکتے ستارے کی مانند ایران کے اسلامی انقلاب کی پیشانی پر زوفشانی کر رہا ہے. اس عرصے میں سینکڑوں معروف اور ہزاروں غیر معروف علماء نے مختلف ممالک میں چھوٹے بڑے اصلاحی اقدامات میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. علماء دین کے صنف کے باہر بھی حسن البنا اور علامہ اقبال جیسے دینی مصلحین کی فہرست بھی بہت طویل اور حیرت انگیز ہے. علماء کرام اور دینی امور کے ماہرین کا مبیش ہر جگہ ہی عوام الناس کے فکری مرجع اور روحانی اطمینان و سکون کا سرچشمہ رہے ہیں, اور جہاں بھی بڑے تغیرات کے موقع پر وہ قائد اور رہنما کے طور پر آگے آئے اور خطرات کے مقابل عوامی صفوں میں پیش پیش رہے ہیں, عوام سے ان کا فکری رشتہ اور بھی مستحکم بن گیا ہے اور عوام کے راستے کے تعین کے لیے ان کا اشارہ زیادہ مؤثر رہا ہے. یہ چیز اسلامی بیداری کی تحریک کے لیے جتنی مفید اور بابرکت ہے, مسلم امہ کے دشمنوں, اسلام سے کینہ رکھنے والوں اور اسلامی اقدار کی حکمرانی کے مخالفوں کے لیے اتنی ہی ناپسندیدہ اور باعث تشویش ہے. اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دینی مراکز کی فکری محور کی حیثیت کو ختم کر دیں اور عوام کے لیے ایسے نئے محور تراشیں جن کے بارے میں وہ تجربہ کر چکے ہیں کہ یہ افراد قومی اقدار اور اصولوں پر بآسانی سودے بازی کر سکتے ہیں, جبکہ باتقوا علماء کرام اور دینی افراد سے یہ چیز محال ہے۔ اس صورتحال میں علماء دین کا فریضہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ پوری دانشمندی، دقت نظری اور دشمن کے فریب آمیز چالوں اور حربوں کے مکمل شناخت کے ساتھ دراندازی کے سارے راستے مسدود کر دیں اور دشمن کے اس فریب کو نقش برآب کر دیں۔ دنیاوی نعمتوں کے رنگا رنگ دسترخوان پر بیٹھنا بہت بڑی آفت ہے۔ صاحبان دولت و ثروت سے رشتہ اور ان کے احساس تلے دبے جانا، طاغوتی طاقتوں کا نمک خوار بن جانا، علماء سے عوام کی روگردانی اور عوامی اعتماد و مقبولیت کے ختم ہو جانے کا خطرناک سبب ہے۔ انانیت اور جاہ طلبی جو کمزور ارادے کے مالک افراد کو طاقت و دولت کے مراکز کے قریب لے جاتی ہے، انحراف و فساد میں مبتلا ہونے کا مقدمہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔
آج امید افزا اسلامی بیداری کی تحریکوں میں بعض اوقات ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو ایک طرف غیر قابل اعتماد فکری مراجع تراشنے کی امریکہ اور صہیونزم کے مہروں کی تگ و دو اور دوسری طرف خواہشات نفس کے اسیر قارونوں کی اپنی آلودہ اور زہر آلود بساط پر اہل دین اور تقویٰ کو گھسیٹ لینے کی کوششوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ علماء دین، دینی امور کے ماہرین اور دیندار افراد کو چاہیے کہ بہت محتاط اور ہوشیار رہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، مسلم ممالک میں اسلامی بیداری کی تحریک کے لیے دراز مدتی اہداف کا تعین ہے۔ ایسی بلندی اور رفعت والا ہدف جو قوموں کی بیداری کو سمت و جہد عطا کرے اور انہیں اس بلند چوٹی پر پہنچائے، اسی بلند ہدف کی شناخت کے بعد ہی روڈ میپ تیار کیا جا سکتا ہے اور اس میں واقع کم اور میانہ دوری کے اہداف کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ حتمی ہدف درخشاں اسلامی تمدن کی ایجاد سے کم کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ امت مسلمہ قوموں اور ملکوں پر محیط اپنے تمام وجود اور پہلوؤں کے ساتھ قرآن کے مطلوبہ تمدن تک پہنچنے، اس تمدن کا اصلی اور عمومی معیار اور پہچان یہ ہے کہ انسان ان تمام مادی اور روحانی صلاحیتوں اور توانائیوں سے بہرہ مند ہو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بلندی و سعادت کے لیے عالم فطرت میں اور خود ان کے وجود کی گہرائی میں ودیعت کر دی ہیں۔ عوامی حکومت، قرآن سے ماخوذ قوانین، انسان کی نئی نئی احتیاجات پر عالمانہ بحث اور ان کی تکمیل، قدامت پسندی، رجت پرستی، بدعت اور دوسروں کی ناخالص سے اجتناب، عمومی رفاہ و ثروت، قیام عدل، سود، سود خوری، کمیشن خوری اور امتیازی مراعات سے آزاد معیشت جیسی اس تمدن کی ظاہری خصوصیات کو انسانی اخلاقیات کی ترویج، دنیا کے مظلومین کی حمایت اور سعی و کوشش اور ابتکار عمل کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ دکھائی دینا چاہیے۔ ہیومن سائنس سے لے کر تعلیم و تربیت کے رسمی نظام تک، اقتصاد و بینکاری سے لے کر ٹیکنالوجی اور تکنیکی پیداوار تک، جدید ذرائع ابلاغ سے لے کر آرٹ اور سینما تک اور عالمی روابط تک گوناگوں شعبوں پر عالمانہ اور تجزیاتی نظر، یہ سب اس تمدن سازی کے لوازمات ہیں۔ تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سارے اہداف حد امکان کے اندر اور ہمارے معاشروں کی صلاحیتوں کی رسائی میں ہیں۔ اس نظم العین کو عجلت پسندی اور احساس کمتری میں مبتلا ہو کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کے سلسلے میں احساس کمتری کفران نعمت ہے۔ امداد خداوندی اور فطرت کے اصولوں سے ملنے والی مدد سے غفلت،
الظانین باللہ ظن السوء،
اللہ کے بارے میں بدگمانی رکھنے والے افراد کی کھائی میں گر جانے کے مترادف ہے۔ ہم استکباری طاقتوں کے سیاسی، اقتصادی اور علمی انحصار کو توڑ سکتے ہیں اور مٹھی بھر استکباری طاقتوں سے مغلوب دنیا کی اقوام کی اکثریت کے حقوق کی بازیابی کے عمل میں امت مسلمہ کو پیش قدمی کرنے پر قادر بنا سکتے ہیں۔ اسلامی تمدن ایمان، علم، اخلاق اور پہم جد و جہد کی اپنی خصوصیات کے ذریعے امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو پیش رفتہ افکار اور اعلیٰ اخلاقیات سے آراستہ کر سکتا ہے اور مادہ پرست ظالمانہ آئیڈیالوجی اور پست و آلودہ اخلاقیات سے جو مغرب کے موجودہ تمدن کے بنیادی ستون ہے، نجات کا اہم موڑ بن سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریک میں اس بات پر ہمیشہ توجہ رہے کہ سیاست، اخلاقیات اور طرز زندگی میں مغرب کی تقلید کے کیسے تلخ و وحشتناک تجربات سے گزرنا پڑا ہے۔ ایک صدی سے زیادہ عرصے تک مغرب کی استکباری حکومتوں کی ثقافت اور سیاست کی پیروی کے نتیجے میں مسلم ممالک تباہ کن آفتوں جیسے سیاسی انحصار اور ذلت، اقتصادی فقر اور غربت، اخلاقی انحطاط، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں شرمناک پسماندگی میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ امت اسلامیہ ان تمام شعبوں میں افتخار آمیز ماضی کی مالک رہی ہے۔ ان باتوں کو مغرب دشمنی پر محمول نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جغرافیائی اختلاف کی بنیاد پر انسانوں کی کسی بھی جماعت سے دشمنی نہیں رکھتے۔ ہم نے علی علیہ السلام سے سبق لیا ہے جو انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں،
اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق۔
ہمارا اعتراض ظلم و استکبار، جارحیت و تجاوز، فساد، اخلاقی انحطاط اور ان کاروائیوں پر ہے جو استعماری و استکباری طاقتوں نے ہماری اقوام کے خلاف انجام دی ہیں۔ آج بھی ہم ان ممالک میں جہاں نسیم بیداری عوامی قیام اور انقلاب کے طوفان کی شکل اختیار کر گئی ہے، امریکہ اور علاقے میں اس کے حاشیہ برداروں کی مداخلتوں، تحکمانہ اقدامات اور زور زبردستی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ان کے وعدوں اور دھمکیوں کا سیاسی شخصیات کے فیصلوں اور اقدامات اور عظیم عوامی تحریک پر اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اس مرحلے پر بھی ہمیں گزشتہ تجربات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے برسوں امریکی وعدوں سے آس لگائی اور ظالم پر اعتماد کو اپنی سیاست اور روش کی بنیاد قرار دیا، وہ اپنی قوم کی کوئی بھی مشکل حل نہیں کر پائے اور خود کو یا دوسروں کو ظلم سے نجات بھی نہیں دلا سکے۔ امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال دینے کے بعد وہ ایک بھی فلسطینی مکان کو مسمار ہونے سے نہیں روک سکے جو فلسطینیوں کی سرزمین پر تعمیر کیا گیا تھا۔ جو سیاستدان اور کوئی بڑی شخصیت استکباری محاذ کی دھمکیوں سے مروب ہو جائے یا ان کی لالچ میں پڑ جائے اور اسلامی بیداری کے اس عظیم موقع کو گنوا دے، اسے اللہ کے اس انتباہ سے ڈرنا چاہیے کہ
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔
چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آج اسلامی بیداری کو سب سے بڑا خطرہ اختلافات کی آگ اور ان تحریکوں کو خونین فرقہ وارانہ، مسلکی، نسلی اور قومی تصادم میں تبدیل کر دینے کی سازش سے ہے۔ اس وقت تیل کے عوض ملنے والے ڈالروں اور بکے ہوئے سیاستدانوں کی مدد سے اور مغربی اور صہیونی خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مشرقی ایشیا سے لے کر شمالی افریقہ اور خاص طور پر عرب علاقے میں پوری سنجیدگی اور باریک بینی سے اس سازش کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ وہ دولت جو خلق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، دھمکیوں، کفر کے فتووں، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں، مسلمانوں کا خون بہانے اور دراز مدتی کینے کی آگ بھڑکانے پر خرچ ہو رہی ہے۔ جو لوگ متحدہ مسلم امہ کی قوت کو اپنے خبیثانہ اہداف کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، امت مسلمہ کے اندر فتنے کی آگ بھڑکانے کو اپنے شیطانی ہدف کی تکمیل کا آسان ترین راستہ پاتے ہیں۔ وہ فقہ، کلام، تاریخ اور حدیث سے متعلق اختلاف رائے کو، جو فطری اور ناگزیر شے ہے، دوسروں کو کافر قرار دینے، خون ریزی اور فتنہ و فساد کے سبب کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ داخلی تصادم کے میدان کا بغور جائزہ لیا جائے تو ان المیوں کے پس پردہ دشمن کا ہاتھ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ دھوکے باز ہاتھ ہمارے معاشروں میں پائی جانے والی جہالت، تعصب اور سطحی سوچ کو استعمال کر رہا ہے اور آگ میں تیل ڈال رہا ہے۔ اس مسئلے میں دینی اور سیاسی شخصیات اور مسلحین کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اس وقت لیبیا کسی انداز میں، مصر اور تیونس کسی اور انداز میں، شام کسی اور طریقے سے، پاکستان کسی اور انداز میں، عراق و لبنان کسی الگ طریقے سے ان خطرناک شعلوں میں جل رہے ہیں۔ بہت زیادہ توجہ رکھنے اور راہ حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سادہ لوہی ہوگی کہ ہم ان ساری چیزوں کو اعتقادی اور نسلی جذبات اور عوامل سے منسوب کر دیں، مغربی میڈیا اور بکے ہوئے علاقائی ذرائع ابلاغ کی تشریحاتی مہم میں شام کی خانمان سوز جنگ کو شیعہ و سنی تصادم کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور شام و لبنان میں اسلامی مزاحمت کے دشمنوں اور صہیونیوں کو محفوظ راہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ امر واقع یہ ہے کہ شام کی لڑائی کے دو فریق شیعہ و سنی نہیں بلکہ صہیونیت مخالف مزاحمت کے طرفدار اور اس مزاحمت کے مخالفین اس کے دو فریق ہیں۔ نہ تو شام کی حکومت کوئی شیعہ حکومت ہے اور نہ ہی اس کے اسلام دشمن مخالفین سنی ہیں۔ اس المناک سیناریو کی بساط بچھانے والوں کا ہنر یہ ہے کہ اس مہلک آگ کو بھڑکانے میں سادہ لوگ افراد کے مذہبی جذبات کو انہوں نے خوب کیش کرایا ہے۔ اس میدان اور اس میں مختلف سطح پر سرگرم افراد کا بغور جائزہ لینے سے ہر منصف مزاج انسان کے لیے صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ یہی پروپیگنڈا بحرین کے سلسلے میں بھی جھوٹ اور فریب کے ایک الگ انداز کے ساتھ جاری ہے۔ بحرین میں عوام کی مظلوم اکثریت جو برسوں سے حق رائے دہی اور قوموں کو حاصل دیگر بنیادی حقوق سے محروم ہے، اپنے برحق مطالبات کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مظلوم اکثریت چونکہ شیعوں کی ہے اور وہاں دین مخالف جابر حکومت سنی ہونے کا دکھاوا کرتی ہے، تو کیا اسے شیعہ سنی تنازع قرار دینا چاہیے؟ یورپی اور امریکی استعماری طاقتیں اور علاقے میں ان کی کاسا لیسی کرنے والی حکومتیں یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ باتیں علماء دین اور انصاف پسند مسلحین کو غور و خوض کرنے اور اپنے فرائض کو پہچاننے کی دعوت دیتی ہیں، اور مذہبی، نسلی اور جماعتی اختلافات کی تشہیر کے پس پردہ دشمن کے خاص اہداف کے ادراک کو سب کا فریضہ قرار دیتی ہیں۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ اسلامی بیداری کی تحریکوں کی صحیح سمت کو پرکھنے کے لیے مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں ان کے موقف کو دیکھنا چاہیے۔ 60 سال سے اب تک امت اسلامیہ کے قلب پر سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے سے بڑا کوئی زخم نہیں لگا ہے۔ فلسطین کا المیہ روز اول سے اب تک قتل عام، ٹارگٹ کلنگ، انہدامی کاروائیوں، غاصبانہ اقدامات اور اسلامی مقدسات کے خلاف جارحیت کا مجموعہ رہا ہے۔ اس غاصب اور حربی دشمن کے خلاف استقامت و مزاحمت اسلامی مسلکوں کا نقطہ اتفاق اور تمام صادق اور صحت مند قومی تحریکوں اور جماعتوں کا نقطہ اشتراک رہا ہے۔ اسلامی ممالک میں اگر کسی بھی جماعت یا گروہ نے اس دینی اور ملی فریضے کو امریکہ کی تحکمانہ خواہش کی وجہ سے یا کسی اور غیر منطقی بہانے سے فراموش کر دینے کی کوشش کی، تو اسے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ اسے اسلام کا وفادار اور وطن دوستی کے اس کے دعوے کو سچ سمجھا جائے گا۔ یہ ایک کسوٹی ہے جو بھی خود شریف کی آزادی اور فلسطینی قوم اور سرزمین کی نجات کے نعرے کو قبول نہ کرے یا اسے حاشیے پر ڈالنے کی کوشش کرے اور مزاحمتی محاذ سے روگردہ ہو جائے، وہ الزام اور شک کے دائرے میں آ جائے گا۔ امت اسلامیہ کو چاہیے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اس نمایاں اور اساسی معیار اور کسوٹی کو مد نظر رکھے، دشمن کے مکر و فریب کو نگاہوں سے ہرگز دور نہ ہونے دیں۔ ہماری غفلت ہمارے دشمنوں کے لیے سنہری موقع فراہم کرے گی۔ حضرت علی علیہ السلام سے ہمیں یہ سبق ملا ہے۔
درس علی علیہ السلام بما این است کہ من نام لم ینم عنہ۔
اسلامی جمہوریہ میں بھی اسی سلسلے میں ہمارے تجربات بڑے سبق آموز ہیں۔ ایران میں اسلامی انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی امریکہ اور مغرب کی استکباری حکومتوں نے جو مدتوں سے ایران کی طاغوتی حکومت کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے تھی اور ہمارے ملک کی سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی سرنوشت کا تعین اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، معاشرے کی اندرونی تہوں میں موجود اسلامی عقیدے اور ایمان کی طاقت کو معمولی سمجھ بیٹھی تھی اور اسلام و قرآن کی عوام کو متحد کرنے اور صحیح راستے کی ہدایت کی صلاحیت سے بے خبر تھی، اچانک اپنی اس غفلت سے آگاہ ہوئی۔ ان کے حکومتی ادارے، خفیہ ایجنسیاں اور فیصلہ ساز مراکز حرکت میں آئے کہ کسی صورت سے خود کو شکست فاش سے بچا سکیں۔ ان 30-35 برسوں میں ان کی گوناگو سازشیں ہم نے دیکھی ہیں، تاہم دو عوامل نے ہمیشہ ان کے مکر و فریب کو نقش برآب کیا۔ ان میں سے ایک ہے اسلامی اصولوں پر استقامت اور دوسرے میدان میں عوام کی موجودگی۔ یہ دو عوامل ہر موڑ پر فتح و گشائش کی کنجی ثابت ہوئے۔ پہلا عامل اللہ کے وعدوں پر سچے ایمان اور دوسرا عامل پرخلوص مسائی کی برکتوں اور صحیح تفسیر و تشریح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جو قوم اپنے رہنماؤں کی صداقت اور خلوص کا یقین کر لے وہ میدان عمل کو اپنی موجودگی سے رونق بخشتی ہے۔ جہاں بھی عوام الناس عزم راسخ کے ساتھ میدان میں ڈٹ جائے وہاں کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ان تمام قوموں کے لیے ایک آزمودہ نسخہ ہے جو میدان عمل میں اپنی موجودگی سے اسلامی بیداری کے تعلق سے فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے اور تمام مسلم اقوام کے لیے نصرت و ہدایت اور کمک و رحمت کی دعا کرتا ہوں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان ایک غیر تجارتی ادارہ ہے جو وطن عزیز پاکستان میں اسلامی ثقافت کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ لہٰذا ادارے کی اوریجنل سیڈیز خرید کر ادارے کے استحکام اور دوام میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شکریہ۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد یا مسلمین صلوا علیہ۔ اللہم صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صح يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد صلوا عليه يا مؤمنين صلوا عليه